الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهية تمنى الموت بسبب الضر النزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيا فلعله يستعتب وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليكن اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي رواه بخاري ومسلم بات چل رہی ہے دو ہفتے سے موت کے بارے میں غسل کے بارے میں اور ایصال ثواب کے بارے میں آج کی اس باب کی پہلی حدیث میں ابو ہریرہ راوی ہے بخاری شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ نیکیوں میں زیادہ بڑھ جائیں اور اگر وہ بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کر لیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مومن کی عمر کی زیادتی اس کی بھلائی میں زیادتی کی سبب بن جاتی ہے۔ اس روایت سے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب جسمانی تکلیف کے اندر ہو، کینسر کی بیماری ہے، ٹی بی کی بیماری ہے، یا اولاد کی پریشانی ہے، یا اور کوئی مسئلے ہیں، دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، چاہے بیماریاں ہو چاہے پریشانی ہو، اس سے تنگ آ کر آدمی یوں کہے اللہ مجھے موت دے دے، تنگ آ کر کیا کہے مجھے موت دے دے، بولتے ہیں لوگ موت دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کے الفاظ نہ بولو، موت تو آنی ہی آنی ہے، اس کا وقت متعین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے صبری اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے. صبر نہیں, بیماری ہے تو صبر نہیں, اور تقدیر الہی پر راضی نہیں اس لیے دنیا کے فتنے اور فساد کے خوف سے یہ تمنا کر رہا ہے. ہاں دینی فتنے ہو, ایمان کی فکر لگ چکی ہو کہ میرے ایمان یہ لوگ ختم کر دیں گے یا کچھ مسئلے ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں امام نووی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ جانے کی دعا کر لے کہ اللہ پاک مجھے اٹھا لے تاکہ میں کہیں مرتد ہو جاؤں. لیکن دنیاوی فتنے اور فساد, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتوں سے تنگ آ کر آدمی اللہ سے دعا کرے کہ مجھے موت دے دے, یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں, فرمایا اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ نیکیوں میں زیادہ بڑھ جائیں, اگر اللہ پاک نے اس کو نیک کام کی توفیق دی ہے تو. اگر کچھ عمر اس کی ہے تو کچھ عمر اس کو مل گئی بجائے اللہ سے موت مانگنے کے, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مدت میں اس کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو نیکی کرنے کی توفیق دی ہے. دو صحابی بھائی تھے, روایت میں آتا ہے ایک شہید ہو گئے, شہید اللہ کے راستے شہید ہو گئے, اور اس کے ایک سال بعد, بعض روایت میں ایک ہفتے بعد, کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کا انتقال ہوا. یا دونوں فرینڈ تھے, بہت محبت تھی, ایک کا انتقال ہوا شہید ہو گئے, پھر دوسرے کا انتقال کچھ عرصے کے بعد ہوا. تو صحابہ کرام نے دعا کی اللہ پاک ان کو بھی ان کے دوست کے ساتھ ملا دینا جو پہلے شہید ہو کر چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے ایک ہفتے پہلے, دو ہفتے پہلے, ایک مہینے پہلے. ایک مہینہ جو یا ایک ہفتہ جو اس صحابی نے زیادہ نماز پڑھی ہے, زیادہ عبادتیں کی ہے, زیادہ نیکی کا کام کیا, وہ کہاں گیا؟ یہ تو ان سے بھی آگے بڑھ گیا. معلوم ہوتا ہے تھوڑی دیر بھی, کچھ عرصے بھی آدمی کی زیادہ زندگی مل جائیں تو آدمی اور ترقی کر جاتا ہے اگر نیک ہے تو. دوسرا الفاظ کیا ہے؟ اگر نیک نہیں ہے, بدکار ہے, ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے, توبہ کے ساتھ اللہ کا ہی محبوب بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے. اذا مات انقطع عمل, اب نہ نماز, نہ روزے, نہ عبادت, کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو گیا. میں پہلے بھی ایک روایت سنا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے, اپنی سواری سے نیچے اترے, دو رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کر کے دعا کی. صحابہ کرام نے پوچھا کیا کوئی قبر ہے یہاں جن کے اشارے ثواب کے لیے آپ نے نماز پڑھی؟ فرمایا فلاں قبر. دیکھو میں نے اس لیے دو رکعت پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ابھی زندگی دی ہے. وہ قبر والا اللہ سے کہہ رہا ہے اتنا مجھے ٹائم دے دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں اللہ, لیکن اللہ پاک نے اس کو دو رکعت کے برابر بھی اب ٹائم نہیں دینا ہے. تو میری زندگی ابھی باقی ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے دو رکعت پڑھ لی کہ یہ دو رکعت کل میں مر جاؤں گا تو مجھے بھی نہیں ملے گی. اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو اعمال تو اس کے ختم, جب آدمی کی زندگی ختم ہو گئی تو نیکی کرنا ختم, بھلائی کرنا ختم, تو آدمی اپنی زندگی میں ہر نیک اعمال کر سکتا ہے. جب ختم ہو جاتی ہے تو اب کوئی اس کی زندگی کے نیک اعمال باقی نہیں ہے. مرنا تو سبھی کو ہے, لیکن مرے توبہ کر کے, نیکی کے ساتھ مرے, اچھے اعمال کرتا ہوا دنیا سے جائیں. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نور صدور فی شرح القبور کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ نیک بندے کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہتا ہے جاؤ میرے دوست کو لے آؤ. کیا کہتے ہیں؟ میرے دوست کو لے آؤ. یہ مومن بندہ یا مومن بندی اللہ کی دوست بن جاتے ہیں، یعنی اللہ اسے کیا ہے، محبت کرتا ہے. کیوں؟ فرمایا میں نے اس کو رنج میں بھی آزما لیا اور خوشی میں بھی آزما لیا ہے، کہ رنج اور مصیبتیں پریشانیوں میں بھی راضی رہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشیوں میں بھی مجھے یاد کرتا رہا، تو میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے. I have tested her کہ یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ، جاؤ یہ میرا دوست ہے، اب اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کو میرے پاس لے آؤ اس لیے کہ میں سے راضی ہوں. جی کتنے فرشتے؟ فرمایا یہ دنیا میں کینسر میں رہا، یہ دنیا میں بیماریوں میں رہا، کبھی ایک سال، کبھی دو سال، کبھی تین سال، کبھی پانچ سال بیماریوں میں رہا، کبھی شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری، اور کبھی بلڈ پریشر کی بیماری، کینسر کی بیماری، کبھی سٹروک ہو گیا، بس بستر میں اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن اللہ کو راضی کرتا رہا، کوئی برا کام نہیں کیا، موقع ملا اللہ کے سامنے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتی رہی، جاؤ. اس نے بہت بڑے غم اٹھائے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، میں اللہ اس کو غم سے نجات دینا چاہتا ہوں، اس کو میرے پاس لے آؤ. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ ملک الموت 500 فرشتے لے کر آتے ہیں، 500 فرشتوں کو لے کر ایک روح کو لینے کے لیے، اور وہ فرشتے جنت کا کفن، جنت کا ریشمی رومال، اس میں خوشبو، اور جنت کی ایک برانچ درخت کی جس پر پھل اور فروٹ لگے ہوئے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو کبھی یہ نگاہ سے دیکھتا ہے. بعض روایت میں ہے، تمیم داری فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اس کے سامنے ہے کھلا ہوا، وہ جنت دیکھ رہا ہے، کبھی جنت کے پھل فروٹ خوشبوئیں، اور کبھی حور کو، اور کبھی جنت کی لباسوں کو دیکھتا ہوا. اب یہ کہتا ہے میں جلدی سے جاؤں، میں جلدی سے جاؤں. یہ الفاظ انسان اور جنات کے علاوہ ہر جانور سنتے ہیں. سمجھ میں آتی بات؟ ہر جانور سنتا ہے. اب وہ فرشتے، وہ ریشمی رومال جو ہے نا، سلک کفن جو ہے، وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے، داڑھی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اس طرح یہاں سے بچھا دیتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے پیر سے لے کر اس کے سر تک ہر حصے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جیسے کوئی بیمار ہو اس کا پیر دباتا ہو نا، تو اس کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اگر کوئی بیٹا باپ کا پیر دبائیں تو اس کو ذرا، اگرچہ فوراً تو اس کا درد ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کو فیل بیٹر ہوتا ہے. وہ فرشتے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی روح نکالتے ہیں. ایک روایت میں ہے جیسے ایک بال ہو، ہے آٹا ہو، آٹے کے اندر میں پھنسا ہو آٹا ہو نا، اس آٹے سے بال کیسے نکالتے ہیں، اس طریقے سے آسانی سے اس کی روح اس کے پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر تک ہر ہر بال سے اتنی آسانی سے نکال لیتے ہیں جیسے ماں محبت اور پیار سے اپنے بیٹے کے سر کے درد کے وقت سر کو دباتی ہے تو بیٹے کو، شوہر کو تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی اس مرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے اس کی روح کو نکال کر اس جنت کے ریشمی رومال میں رکھ کر فرشتے پہلے آسمان سے لے کر لے جاتے ہیں اوپر تک میں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس کا دل بہلاتے ہیں، उन इंतकाल से पहले, और मलिकुल मौत उसके लिए मां से ज्यादा मुशफिक बन जाते हैं, नरम हो जाते हैं और आराम से उसकी रूह को निकाल कर ले जाते हैं। वरना सकरात बड़ी खतरनाक होती है। नेक लोगों की हालत ऐसा करवट खत्म, ऐसा बैठक खत्म, आराम से, कोई परेशानी नहीं। मालूम होता है इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, हर शख्स जब मरता है उसकी रूह निकलने से पहले उसको जन्नत भी दिखाई जाती है, जहन्नम भी दिखाई जाती है, जन्नत भी देखता है। अगर ये नेक है तो फरिश्ते उसको कहते हैं, और वो मरने वाला कहता है कि फरिश्ते मुझे अरहमुर राहिमीन के पास ले चलो, और अगर नेक और साले है तो कहता है देर क्यों लगाते हो, जल्दी से मुझे दफन कर दो, मेरी जन्नत मेरे इंतजार में। इसीलिए रिवायत में आता है कि मुर्दे को जब जनाजा उठाकर घर से निकलते हैं, मिरकात में इस बात को नकल किया है, तीन कदम चलते नहीं कि वो मुर्दा, और वो मुर्दा मर्द या औरत कहती है या कहता है कि दुनिया ने तुम्हें धोखे में डाला, तुम धोखे में न पड़ना, दुनिया ने तुम्हें धोखे में डाला, तुम धोखे में न पड़ना, और फिर आगे क्या होता है, वो चलता हुआ जनाजा जाता है, वो जो बात बोलता है, फरमाया इंसान अगर सुन ले तो दफन करना भी छोड़ दे। इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उसकी आवाज को सुनती है। बात समझ जा रही है? ये सारी रिवायात है, आप यकीन कीजिए। इब्न अबी दुनिया की मैं रिवायत पढ़ रहा था, फरमाया मुर्दे दफन करने के बाद एक दूसरे को पहचानते हैं। ये बात मुल्ला अली कारी ने मिश्कात की शरह में इब्न अबी दुनिया के हवाले से नकल फरमाया कि बिश्र इब्न बर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसकी मां, उनकी मां उम्मे मुबशिर जो है, उम्मे बिश्र जो है, वो बहुत परेशान थी कि मेरा एक बेटा था वो भी इंतकाल कर गया, सदमा था। एक ही बेटा वो इंतकाल कर जाए तो दिल में गम होता है, परेशान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले बनु सलमा में से बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो रहा है, क्या मैं अपने बेटे के लिए या एक रिवायत में अपने बाप के लिए सलाम भेज सकती हूँ? सलाम, मरने वाला जब मरने वाले से पहले बीमार होता है, भाई अल्लाह तुम्हें आफियत दे, अगर मौत आ गई तुम्हारी तो मेरे चचा को, मेरी माँ को, मेरे बाप को सलाम कह देना, क्या मैं सलाम भेज सकती हूँ? ये सवाल किया किसने? उम्मे बिश्र ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हाँ, तुम सलाम पहुंचा दो, कसम खुदा की, नबी करीम साहब ने कसम खुदा की कि मुर्दे एक दूसरे को इस तरह पहचानते हैं जैसे एक दरख्त पर परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, ये मेरी किस्म का है, इस तरह पहचानते हैं। इसलिए इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में लिखा है कि हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला की बेटी, जब उसका इंतकाल हो गया 15 दिन के बाद, अब्दुल्ला बिन उनैस का, हजरत कतादा के वालिद का इंतकाल हुआ, तो कतादा की बेटी अब्दुल्ला बिन उनैस के पास गई कि मेरे वालिद साहब इंतकाल करने के 15 दिन हो गए, दफन हो गए हैं मेरे चचा, आप उनको मेरी तरफ से सलाम कह देना। इमाम बुखारी ने इसको अपनी तारीख में नकल किया। मालूम होता है कि ये एक दूसरे को पहचानते हैं। इसीलिए अबू नुएम ने
اپنی کتاب کتاب الحلیہ میں،
یاد رکھو میں ہر وقت ہر کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، الحمدللہ. جی ابو نعیم نے اپنی کتاب کتاب الحلیہ، بہت بڑی کتاب عربی میں، نقل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر لکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ساتویں آسمان پر ایک مکان بنایا ہے جس کا نام ہے دار بیضا. اس کا نام کیا ہے؟ دار بیضا، سفید گھر. اس میں ساری روحیں جمع ہوتی ہیں، ساری روحیں جو چلی گئی نا دنیا سے انتقال کر گئی، جمع ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جیسے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جیسے کوئی آدمی مسافر ہو، کہیں گیا ہوا ہو، واپس آئے تو پوچھتے ہیں کہ میرے گھر والے کیسے ہیں، میرا بھائی وہاں کیسا ہے. جاتے ہیں نا پہلے زمانے میں لوگ ہندوستان سے باہر جاتے تھے تو واپس، یا یہاں سے ہندوستان جاتا تھا تو یہاں جو کام کے لیے، وہ پوچھتا ہے میرے ماں باپ کو ملنے جانا، میرے بھائی کو ملنے جانا، وہ کیسے ہیں، پہچانتے ہیں. فرمایا وہ اسی طرح خبر پوچھتے ہیں جیسے لوگ مسافر سے وہاں سفر کے حالات پوچھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت اندر کی گہری باتیں ہیں جو ہمارے قادرین نے اس کو بیان فرمایا. اس لیے جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اگر وہ دنیا میں نمازی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. میری مائیں اور بہنیں پردہ نشین سن لیں، ایک آدمی کے بارے میں جلال الدین سیوٹی نے اور ابن عساکر نے واقعہ نقل کیا کہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے گیا، اس کی کوئی قیمتی چیز اس میں گر گئی، تو بعد میں جب واپس قبر کھودنے کے لیے گیا، قبر کھودی تو دیکھا پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. گھر پر آ کر امی سے پوچھا، امی بہن کو ایسا کیوں ہوا، کیوں عذاب مل رہا ہے؟ کہا میں بہت کہا کرتی تھی میری بیٹی کو، تیری بہن کو، کہ وقت ہوتے ہی نماز پر لو، جان بوجھ کر وقت کی نماز کو قضا کر دیتی تھی، اس پر اللہ پاک نے اس کو عذاب دیا. اس لیے نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے والی، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت سے کہتے ہیں وہ مرنے والا کہتا ہے، مرنے والی کہتی ہے، ابھی بعد میں سوال کرنا، سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے، مجھے پڑھ لینے دو. یہ کون کہے گا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا وہ کہے گا، نہ پڑھتا وہ کیسے کہے گا؟ مردہ سب کچھ. اسی لیے روایت میں آتا ہے جب دفن کر کے اس کو سات قدم آدمی چلتے ہیں تو ملک الموت اس کو بٹھاتی ہے کہ وہ مردہ چلنے والے کی جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز بھی سنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دفن کرنے کے بعد وہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے تاکہ اس کو انس ہو. اس لیے کہ ایک دم اچانک کھڈے میں کوئی آدمی گر جائے اور اوپر سے بند ہو جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو گھبرا جائے گا، میں کہاں. اس وقت اگر قبر کے پاس اپنے رشتہ دار کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اولیاء تابعین کا عمل ہے، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ذکر کریں، کلمے کا، دعائیں مانگے، استغفار کریں، تو اس قبر والے کو انس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے پاس، کوئی ہے میرے پاس، اور اس کو ہمت آتی ہے اور پھر وہ منکر نکیر کے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے. اب تو یہ زمانہ ہی ایسا آ گیا، بہت سارے تو جاتے ہی نہیں، بس نماز جنازہ پر بھی ختم، ایک دن ہمیں بھی سلایا جائے گا، ہمیں بھی سلایا جائے گا قبر کے اندر میں.
مردہ قبر میں سنتا ہے،
یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سمائے موتا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا.
ام مہجن
رضی اللہ تعالی عنہا،
یہ ایک حبشی عورت تھی.
روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی،
یوز ٹو کلین، بہت نیک عورت تھی، جھاڑو دیا کرتی، لیکن بہت بیمار تھی. انتقال ہو گیا اس کا تو اس کو دفن کر دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا، چونکہ پتا نہیں چلا تھا، دور رہتی تھی انتقال، ہماری طرح تھوڑا کہ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کے وقت میں نبی کو تکلیف ہو دور سے آنے میں. وہ نبی کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑا خیال.
ہم اپنوں کا خیال کرتے ہیں، بچوں کا، بیویوں کا، شوہر کا، گھر والوں کا، چاہے نبی کے اعمال ٹوٹ جائیں، چاہے نبی ناراض ہو جائیں، چاہے نبی کے خلاف کر لیں، چاہے اللہ کے خلاف کر لیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی عورت، اس کی حالت تو دیکھو، جنگ سے لڑ کر کے صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، وہ پوچھ رہی ہے راستے میں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا، آپ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے باپ ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے.
فرمایا، نبی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میرا نبی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میرا نبی ٹھیک ہونا چاہیے.
پھر انتظار کر رہی، پھر کسی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ فرمایا، تمہارا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے.
کہا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن میرا نبی تو ٹھیک ہے نا.
پھر تیسری بار سوال کر رہی ہے، تیسری بار یہی کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، صحیح روایت، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا.
اس نے کیا کہا؟ کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا، میرا نبی صحیح سالم ہے تو ہر میری مصیبت آسان ہے، ہر میری مصیبت آسان ہے. ان کے مکان پر، ان کے قبر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، دفن کر دی گئی تھی. وہاں جا کر آپ نے دعائیں کی، نماز پڑھ کر دعائیں کی،
اور کھڑے ہو کر قبر سے پوچھا اس عورت سے، کون سا اعمال تجھے کام آیا، کون سا عمل تجھے کام آیا؟
تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، کیا وہ سن رہی ہے؟
فرمایا، تم سے زیادہ سن رہی ہے،
تم سے زیادہ سن رہی ہے.
اس نے مجھے جواب دیا کہ مسجد کی صفائی نے مجھے کامیاب دے دی.
مغفرت.
یہی بات بدر کے مقتول ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، اور قتل کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا،
بوڈیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام،
پھر جب جاتے ہوئے اس جگہ پہنچے، اللہ کے رسول نے اندر دیکھا، ابو جہل تو نے اپنا وعدہ پا لیا، عتبہ تو نے پا لیا، شیبہ تو نے پا لیا، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، یہ تو مردہ ہے، کیا سنتے ہیں؟
فرمایا، تم سے زیادہ سنتے ہیں. کیا فرمایا؟ تم سے زیادہ سنتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو جب بٹھایا جاتا ہے قبر میں، اس کو سوال ہوتے ہیں، ایسا تو نہ کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ختم، اب کافروں کی طرح کہ وہ مٹی ہو گیا. نہیں 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 نہیں، اس کی روح کو یا تو عذاب ہوگا یا تو باب ہوگا، سزا ہوگی یا تو ثواب ہوگا، جنت میں جائے گا یا تو یہ جو ایک مکان ہے دار بیضا، وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے مدینہ منورہ میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا فلاں اور فلاں کی، فرمایا اس قبر والے کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور اس قبر والے کو غیبت سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے درخت کی ٹہنی کو توڑا اور آدھی وہاں رکھی، آدھی وہاں رکھی، فرمایا جب تک یہ پتے نہیں سوکھیں گے، گیلے رہیں گے، اس کی تسبیح کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ یہ طہارت کے بغیر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت نیک آدمی، لیکن قبر میں فرشتے نے کہا 100 کوڑے مارنے کا حکم تھا، لیکن تجھے تیرے اعمال کی وجہ سے 100 میں سے کم کر کے 1 کوڑا مار دیا جائے گا، 1 کوڑا مارا جائے گا۔ فرشتے ہیں نا، گرز لے کر آتے ہیں نا، ملک الموت جو ہے نا، جہنم کا جو گرز ہوتا ہے، یعنی آئین کا بنا ہوا جہنم کا آگ ہے، اور ان کی آنکھیں نیلی، یا بخاری مسلم سے اٹھاؤ گے نا، تو قبر کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں ساری تفصیل نقل کی ہے، لمبے بال ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، گرین سمجھے، ہاتھ میں گرز ہے، آئین جہنم سے بنا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا، وہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، وہ دیگر کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، دیگر کی ضرورت نہیں ہے، اتنی طاقت ہے۔ فرشتے قبر میں آپ سے کیسے آتے؟ میرے نبی کا فرمان آپ اٹھا کر دیکھو، بخاری مسلم ابو داؤد ہر کتاب، کیسے آتے ہیں، کیسے ان کا جلال ہوتا ہے۔ مرنا کوئی آسان ہے؟ لیکن جو نیک بن کے مرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے، جیسے رابعہ بصریہ قبر میں سلائی گئی نا، ملک الموت آ گئے، پہلا سوال بٹھا کر کے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہ تم کون ہو، ہو آر یو، تو کون ہے؟ کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیوں آئے ہو، تجھے سوال کرنے کے لیے کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پاس سے۔ کہا کتنا دور ہے؟ کہا ایک آسمان سے دوسرے آسمان، یعنی زمین سے لے کر آسمان 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے اوپر سے، پھر اس کے اوپر سے ہم آئے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ کہا تم اتنے دور سے آئے، تم اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو زمین پر تھی، زمین کے اندر آئی، میں کیسے اپنے اللہ کو بھولوں گی؟ اللہ نے کہا چھوڑو میری بندی کو، یہ میری بندی ہے، یہ میرے دوست ہیں، ان کو چھوڑو۔ ہوش میں ہوگا آدمی۔ حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں سوال کریں گے منکر نکیر تو میں ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں۔ کہا تب تو معاملہ نمٹ لوں گا میں۔ آدمی گھبرا جائے تب تو مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا مول صاحب ڈرا رہے ہیں ہم کو، دنیا میں بڑی مزہ کی ہے، تو پھر قبر کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو مقصد ہوگا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ رات میں سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتا ہے، روزانہ سونے سے پہلے رات میں، 29 پارے کی پہلی سورت ہے، اگر پڑھ کر سوئیں تو اللہ اس کو، اس سورت کا نام ہی مانعہ ہے، سورہ تبارک بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے، سورہ مانعہ بھی ہے، مانعہ کے معنی ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی، قبر کے عذاب سے بچانے والی۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی حضرت انس سے، لیکن ضعیف حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا ایک آدمی مڑا، اس کو صرف قرآن میں سے سورہ تبارک یاد تھی، تو فرشتے جب اس کے پاس آئے تو اس سورت نے ان کو عذاب سے روکا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک پڑھتا رہتا ہے تو قبر میں چاروں طرف وہ سورت ان فرشتوں سے کہتی ہے میں ہٹنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے جو اس کو پڑھتا ہے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، آپ اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ تو دنیا میں جو آدمی جیسے اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھے تو وہاں نماز کا تصور ہوگا، قرآن پڑھے گا قرآن کا تصور ہوگا، واقعات بڑے پڑے ہیں، بہت واقعات ہیں، ورنہ قبر کا عذاب آسان نہیں، بالکل نہیں۔ ایک نیک آدمی کو جو عذاب دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ گیہوں بیچتا تھا، صبح بیچنے کے لیے بازار میں جاتا تھا، لیکن رات میں اس میں سے تھوڑا نکال لیتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، جتنا نکالا 100 گرام 200 گرام 500 گرام روزانہ نکالتا تھا، اس کے برابر یہ مٹی ڈال دیتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہوا۔ تو کسی کو پیشاب کی وجہ سے بلا تہار کہہ رہے ایک کوڑا ماروں گا، 100 میں سے ایک کوڑا، اس کو ایک کوڑا مارا گیا، اس کوڑے کی وجہ سے پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا مجھے کیوں ایک کوڑا مارا گیا، کہا تو دنیا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے قبر میں ہر چیز کا سوال ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر کے جائیں کہ اللہ پاک بغیر سوال کیے ہی معاف کر دیں۔ ابو قزعہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا قبر سے ایک آدمی نکلا گدھے کی شکل میں اور گدھے جیسی چیخنے کی آواز کی، فوراً قبر میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا، ابو قزا فرماتے میری آنکھوں دیکھا واقعہ، میں نے گاؤں والوں سے پوچھا یہ کون کیا ہو رہا ہے، کہا روزانہ اثر کے بعد یہ اپنی قبر سے نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سالوں سے نکلتا ہے، گڈے جیسی آواز کرتا ہے، واپس قبر میں چلا جاتا ہے، قبر نارمل ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے اس کی ماں اس کو اچھا کام کا حکم دیتی، شراب پیتا تھا، برے کام کرتا تھا، تو شراب پینے کی حالت میں اپنی ماں کو کہتا تھا گڈے جیسی چلاتی رہتی ہے، تو اللہ پاک نے مرنے کے بعد اس کو یہی سزا دی ہے۔ تو آدمی جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اسی لیے امام اصبہانی نے یہ بات نقل کی ہے جامع کبیر کے اندر میں بھی۔ امام اصبہانی اپنی کتاب ترغیب میں نقل فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا جس نے جمعہ کے دن یعنی جمعرات کی شام کو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا 15 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت کتنی بار 15 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ سکرات میں آسانی کر دیتا ہے، قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے، اور پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر جائے گا۔ امام اصفہانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اپنی کتاب ترغیب میں نقل فرماتے ہیں۔ اور میں نے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہر روز 100 مرتبہ ایک وظیفہ کر لے تو اللہ اس کو 2 چیز دیتا ہے، ایک تو اس کی زندگی میں کبھی تنگی نہیں آتی، مال میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، نمبر 2 قبر میں اس کو وحشت نہیں ہوگی، قبر میں اس کو پریشانی نہیں ہوگی، یہی اللہ اس کے لیے قبر میں کوئی خوبصورت چیز کو پیدا کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی، حفاظت کرے گی۔ اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق مبین. 100 مرتبہ روزہ نہ پڑھ لے. ہم تو کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں ایسی ایسی دعا ہے نا, دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں آخرت کی نہیں مانگتے. ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک دیہاتی کے مکان پر مہمان بن گئے, تو دیہاتی نے بڑی عزت کی, دیہاتی نے بڑی مہمانی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی مدینہ منور آ جائے تو میری ملاقات کرنا, تمہاری بھی خدمت کروں گا. وہ ایک دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں نا, وہ آیا ایک مرتبہ مدینہ منورہ, مدینہ منورہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہمانی کی کہا کیا چاہیے, فرمایا دو چیز. کہا کیا؟ ایک اونٹنی چاہیے سامان کے ساتھ, اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دینے والی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ تو مانگتا اس بوڑھی کی طرح جس بوڑھی نے یوسف علیہ السلام سے مانگا تھا, تو مانگتا ایسی چیز مانگتے, تو نے مانگا مانگا نہیں تو اونٹنی مانگی بکری مانگی وہ تو مل جائے گی, لیکن مانگتا تو اس بوڑھی سے بھی گیا گزرا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے یوسف علیہ السلام سے, جو یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بوڑھی نے مانگا تھا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے, راستے میں اندھیرا ہو گیا, ایک دم اچانک ڈارکنس, پوچھا اپنے ساتھیوں سے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تو بعض بوڑھے لوگ تھے اس میں, انہوں نے بتایا کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال بھی مصر میں ہوا تھا, انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب تم یہاں سے نکل کے جاؤ, مصر سے بنی اسرائیل سے کہا تھا نکل کے جاؤ تو میری باڈی کو بھی ساتھ میں لے جانا, میرے تابوت کو بھی ساتھ میں لے جانا, یعنی رکھنا. بات سمجھ آ رہی؟ اب کسی کو پتا نہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے. عزیز مصر تھے نا, وہ تو مصر کے بادشاہ تھے نا یوسف علیہ السلام, پتا ہی نہیں کہاں ہے. دیکھا اللہ اکبر, تو ایک بوڑھی کو پتا تھا, اس نے کہا مجھے پتا ہے, کہا بتاؤ, کہا نہیں 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 نہیں, پہلے میری شرط پوری کرو کہ جنت میں تم میرے ساتھ تمہارے ساتھ مجھے لے جاؤ. تو اب یہ تو بہت بڑا سوال تھا, جنت میں ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچوپن میں بچار میں تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو کہہ رہی کہ میں اس کو جنت میں ساتھ میں لے جاؤں, کیسے ہوگا؟ وہی آئی کہاں اس کی شرط قبول کر لو, وہی مسئلہ حل ہوگا. قبول کر لی, وہ لے گئی جنگل میں, پانی تھا اس کے قریب میں, دیکھا تو کھود آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام السلام کو تابوت کے اندر میں دفن کیا ہوا تھا, ان کے تابوت جو ہے پورا اٹھایا اور چلے تو راستے کے اندھیرا بھی ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو تو اس بوڑھی سے بھی گیا گزرا ہے, تو مجھے یوں کہتا بالفاظ دیگر کہ کچھ آخرت کے لیے مانگ لیتا, مانگا نہیں, مانگا تو نے کیا مانگا؟ ہم لوگ بھی مانگتے ہیں تو ایسی چیز مانگتے ہیں, اللہ سے عافیت مانگے. اللہ سے کیا مانگے؟ عافیت مانگے. دو چیز ہمیشہ مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما اور موت ایمان والی نصیب فرما. اور عافیت کا کیا مطلب ہے؟ عافیت کا مطلب ایک عارف ایک بزرگ فرماتے ہیں, جس میں دنیا بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی. انسان ہر وقت سانس لیتا ہے, اندر باہر اندر باہر اندر باہر. تو عافیت کے تین مطلب میں سے ایک مطلب تو یہ ہوا, اللہ جب تک تم مجھے زندہ رکھیں میرے سانس لینے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. وہ ایسمٹک والوں کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اللہم انی اسألک العافیہ, اللہم انی اسألک العافیہ, اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما, دعا کر. اور نمبر دو, میرے رزق میں برکت عطا فرما. عافیت کا مطلب رزق میں برکت عطا فرما, اللہ مجھے عافیت نصیب فرما تو اس میں رزق کی برکت بھی آ گئی. نمبر تین, جب تک میں زندہ رہوں جو بھی نیک کام کروں اللہ پاک میرے نیک کام میں ذرہ برابر ریاکاری اور شو آف نہ ہو. اعمال ہی قبول ہے اس کے. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی موت آتی ہے اور موت آئے اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیں. جب یہ اللہ کو راضی کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر بھی بنا دے گا اور اس کی حشر بھی بنا دے گا اور پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی آسان فرما دے گا. اس لیے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی پہلی بات تو یہ ہے جو بات میری چل رہی یہاں پر کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ. موت مصیبت سے تنگ آ کر پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کریں بلکہ کیا دعا کریں اللہم احینی ما کان الحیات خیر لی. اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اچھی حالت میں زندہ رکھنا اور جب مجھے موت دے تو ایمان والی موت دے دینا. یہ دعا بخاری اور مسلم شریف میں ہے ہمیں سکھائی گئی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ جب مردے کو دفن کر دیں اس کے بعد سے لے کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے جتنا ہو سکے جس طرح سے ہو سکے. جس پر میں نے پہلے بھی کچھ باتیں کہی تھی ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے. پورے دن میں جتنے بھی نیک اعمال کیے سوائے فرائض کے فرض نمازوں کے جتنے بھی ہیں ان تمام کے لیے یوں کہہ دے اللہ جتنے بھی میں نے نفل کام کیے ہیں سنت کام کیے اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور خصوصاً میرے اس مرحوم کو میرے اس مرحومہ کو یا میرے ماں کو یا میرے باپ کو اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچا دے تو کیا ہوگا سب کے برابر تمہیں ثواب مل جائے گا اور تمہاری نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی. تمہیں تمہاری نفل کا ثواب تو ملتا ہی رہے لیکن سب کے برابر تمہیں دعائیں مل جائے گی اور نیکیاں مل جائیں گی. لیکن مرنا تو سبھی کو ہے کوئی باقی رہنے والا ہے نہیں. لیکن مرنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ تیار کرنا چاہیے. یہ بات رہ گئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. میری بات سنو فرماتے ہیں راوی ہے جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وصیت نامہ لکھا اور لکھ کر اس کا انتقال ہوا اس کی موت سنت پر ہوئی تقویٰ پر ہوئی اور اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور جس نے وصیت نامہ نہیں لکھا تو اس کی قبر سے لے کر قیامت تک وہ اپنی زبان سے کسی مرحوم کسی مردے کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا یا بات نہیں کر سکے گا منہ اس کا بند رہے گا. میں نے ابھی کہا تھا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کبھی نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی یعنی بات کرنے سے محروم مرنے کے بعد سے لے کر قیامت. کبھی سنا ہے تو یہ روایت کی روشنی. پھر سوال ہوتا ہے کہ وصیت نامہ لکھے کیسے. ہم تو لکھ دیتے ہیں ایسے ڈائریکٹلی میرے چار بیٹے دو بیٹیاں ہیں ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے اتنا اتنا مال دے دینا ہو گیا فلاں اتنا مکان ہے اتنا یہ ہے اتنی پراپرٹی اتنے پیسے ہیں ختم. یہ وصیت نامہ ہمارا ہو گیا وہ سائن کر لی اور ذرا اسٹیمپ کروا لیے کس کے پاس لوئر کے پاس سولیسیٹر کے پاس وصیت نامہ ہو گیا. نہیں حاجی صاحب وصیت نامہ مرد ہو یا عورت مرد ہو پہلے لکھے. کیا لکھے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر آگے قیامت حق ہے قیامت کا آنا حق ہے یہ طریقہ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کیا لکھے؟ قبر سے قیامت میں دین اٹھایا جائے گا. یہ تو ہوا. اب آگے لکھے، اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیاں، دین پر قائم رہنا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اسلام پر قائم رہنا تاکہ اسلام پر موت آئے. یہ وصیتیں تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مرنے سے پہلے کی تھی. دین پر قائم رہنا، نماز پڑھنا، گناہ نہ کرنا. اور اس کے بعد پھر لکھے، فلاں کے پاس سے میں نے اتنا قرضہ لیا، اس کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں سے مجھے اتنا لینا ہے. امتی بات، میری اتنی نمازیں چھٹ گئی ہے، میرے مال میں سے 1/3 میں سے اس کا فدیہ ادا کر دینا، 1/3 میں سے اس کا فدیہ ادا کر دینا، یا میں نے حج نہیں پڑھی ہے، میرے مال میں سے 1/3 میں سے اس کا فدیہ ادا کر دینا. یہ وصیت لکھی جاتی ہے اپنی اولاد کو، ان کو نصیحت کر رہا ہے یہ. پھر آگے جو لکھنا ہے کہ میری فلاں پراپرٹی ہے، فلاں مکان ہے، تم میرے اتنے بیٹا بیٹی، اے بھائی بہن، یا شوہر بیوی جو بھی ہے، ماں باپ ہے، اس میں سے اس طریقے سے تقسیم کرنا، اور اللہ کی یعنی امانت داری کے ساتھ تقسیم کرنا، گناہ کا کام نہ کرنا، اور پھر دعا کے کلمات لے کر اللہ تم سب کو ایمان پر موت دے، اس طرح کر کر اپنا وصیت نامہ پورا کر کے سائن کر لے، دو آدمی سے گواہی کر لے، دو وٹنس رکھ کی گواہی سائن کروا لے، اور پھر آگے جو یا تو سولیسیٹر کے ذریعے، اب یہ تمہارا وصیت نامہ گھر میں موجود ہے. تمہارے مرنے کے بعد خالی پیسے کے لیے نہیں لڑیں گے وہ، وہ تمہاری وہ وصیت ہے کہ مرنے کے میں تو چلا جا رہا ہوں، میں نے تم کو بڑا کیا ہے، میں نے تم کو بڑا، اب تم نماز نہیں چھوڑنا، عبادت نہیں چھوڑنا، تم گناہ نہیں کرنا، اور اپنا جو بھی کچھ ہے وہ لکھ کے تو پورا کر لینا، بعد میں پھر تقسیم بھی کر لینا. اب تو یہ بیچارہ مر رہا ہے، اور مرتے ہی اس کے مال میں سے پیسہ نکال کر قرآن خوانی کروا رہے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے، فقیروں کو دے رہے ہیں، یہ دینا جائز نہیں ہے. اب تو اس کا مال نہیں ہے، یہ مال تو وارثوں کا ہے، وارثوں کے مال کو آپ کیسے سب کو دے رہے ہیں؟ اس کا تو صرف 1/3 ہے پورے مال میں سے، اس میں سے تم اس کی وصیت پوری کر سکتے ہو، سارے مال میں سے نہیں. بہت خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو بہت ضروری ہے. خیر اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. دنیا میں جینا آسان ہے، مرنا مشکل ہے، کیونکہ بہت جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. یاد رکھو جو قیمتی باتیں میں نے بتائی ہیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، اس میں کچھ وظائف بھی بتائے ہیں کہ مرنے کے وقت قبر میں آسانیوں کے، اس پر بھی عمل کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا غافر یا غفور، یا ستار العیوب غفار الذنوب. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، اللہ پریشانی کو دور فرما، اللہ مشکلوں کو آسان فرما، مشکلوں کو آسان فرما. اللہ مرتے دم تک ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ایمان پر قائم دائم فرما. اللہ سبھی کو موت ایمان کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ایمان پر موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ قبر کی تاریکیوں سے، پریشانیوں سے آسانی کر دینا. قبر میں ہمارے لیے اللہ ہمارے اعمال کے ذریعے روشنی پیدا کر دینا. اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو، اے اللہ جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما. جسمانی بیماری ہو، قلبی اور دل کی بیماری ہو، اے اللہ ساری بیماریوں سے حفاظت فرما.
گناہوں سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما، کہ اللہ جو ہسپتالوں میں، گھر میں، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ جہاں جہاں اللہ میرے مریدین ہیں مرد و عورتوں میں سے، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، سب کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی نصرت فرما۔ علماء، صلحاء، نیک اور صالحین، تیرے دین کے کام کرنے والے جہاں جہاں ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو قبول فرما، سب کو نیک بنا، سب کو ایک بنا، آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ اے اللہ توڑ سے حفاظت فرما، اے اللہ جوڑ پیدا فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، جتنے مرحومین ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمالوں میں اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہر بدھ کو، وینسڈے کو دین کا کام ہو رہا ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہے ریاض الصالحین کی، اللہ ہمارے بولنے کو، سننے والیوں کے سننے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ عمریں ختم ہو چکی ہے، عمریں ختم ہو چکی ہے، عمریں ختم ہو چکی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی موت بھی نصیب فرما۔ ایک نہ ایک دن قبر میں آنا ہے، منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی زیارت کرنا ہے اور منومن مٹی کے نیچے سونا ہے۔ اے اللہ دنیا کی زندگیوں سے زیادہ اس قبر میں سونا ہے، پھر حشر میں جاگنا ہے، حشر میں جواب دینا ہے، وہاں کروڑ آئرس سال تک چلنا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ ان تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائی، ان تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجیے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ اے اللہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے صدقے ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو اپنے رحمت کے صدقے ہی معاف فرما، ہمارے اعمال کو تو دیکھے گا تو ایک سجدہ بھی ہمارا تو قبول نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو اپنے رحمت کے صدقے ہی، اے اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بوڑھیاں، اے اللہ دور دور سے، اے اللہ چل کر آتی ہے، گاڑیوں میں آتی ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باتوں کو سننے کے لیے، جوان بھی بوڑھے بھی، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رحمۃ اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔